الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمار اليتامى اسمت للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں الحمدللہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات سے ہم کچھ آگے بڑھ کر اپنے درس کو ذکر کر رہے تھے اللہ کی توفیق سے، اور آیت نمبر 28 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن میں سورۃ النساء جو معاشرتی زندگی کی اور ہماری عائلی زندگی کی، ہماری سماجی زندگی کی ایک بہت بڑی ترجمان صورت ہے، اور ایک سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ایک انسان کو جس تعلق، ریلیشن، رابطہ، دوست، بھائی، بہن، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، اڑوس پڑوس، تمام مسلمان جو سامنے، جو ایک معاشرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے انسان کی زندگی کا، سورۃ النساء ان تمام مضامین کو اور ایک مسلمان اور ایک انسان کی ضرورت کی تکمیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 تک کا خلاصہ گزشتہ درس میں گویا کہ ذکر کیا گیا، اور اس میں خاص طور پر نکاح کے مسائل کو بیان کیا گیا تھا۔ گزشتہ سے کچھ پیوستہ ہونے کے حوالے سے ایک دو چیزیں اس میں ذکر کر دی جاتی ہیں تاکہ اس کا تسلسل اور اس کا رابطہ بطور برقرار رہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ النساء جو ہے وہ معاشرتی مسائل کے حوالے سے اور اخلاقی اور سماجی حوالے سے ایک بڑا بنیادی درس رکھتی ہے، تو آیت نمبر 22-23 سے لے کر 28 تک اور اس سے پہلے بھی نکاح کے ضروری احکام بیان کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ جن سے دائمی طور پر نکاح حرام تھا، جس میں مائیں تھیں، اور ماؤں کے اصول میں پھر بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، خالائیں، پھوپیاں ہیں، اس کی ایک تفصیل قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے رضائی ماؤں کا ذکر فرمایا کہ جن ماؤں کا دودھ پیا جاتا ہے تو وہ کس صورت میں ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ خواتین۔ چیز حرمت مصاہرت یعنی دامادی کا رشتہ، اور اس میں ساس کا مرتبہ گویا کہ ماں کا مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وہ خواتین جو کسی کے نکاح کے اندر پہلے سے موجود ہیں ان سے بھی تمہارے لیے نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر اس میں آگے ذکر فرما دیا کہ وہ احل لکم ما وراء ذلکم، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں جو حرام تھیں وہ ذکر کر دی گئیں، اور جو ممنوع ہے وہ بتا دی گئی، جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کی تفصیل ذکر کر دی گئی۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے طریقے سے گویا کہ اپنے معاملات کی تکمیل کی جائے، اور اس میں خاص طور پر قرآن نے بار بار مہر کی رقم کا بہت زیادہ تقاضا کیا، اور عورت کو ان کا مہر دیا جائے، ان کے مہر کو غصب نہ کیا جائے، مہر کی ادائیگی کے لیے دونوں خاندانوں کو باہم اپنے ذہنی مشاورت کر کے اس میں جو پیسہ طے کریں اس کی اجازت دی گئی، یا مہر طے ہو جائے اس کے بعد اگر عورت اور مرد آپس میں اس بات کو طے کر لیں کچھ کمی کا کچھ بیشی کا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی بھی اجازت دی۔ اس کے علاوہ پھر وہ عورتیں کافروں کی، وہ عورتیں کفار کی، وہ عورتیں جو جہاد شرعی میں گرفتار ہو کر آتی ہیں، ان کو خاص اصطلاح کے اندر جس کو اردو میں کہہ دیا جاتا ہے باندیاں، ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور ان سے بغیر نکاح کے وہ معاملات کرنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اجازت دی جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہ اجازت اللہ رب العالمین کی جانب سے دی گئی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن سے جہاد شریک کے بعد کفار کی وہ عورتیں جو غلام بنا کر لائی جاتی ہیں۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے غلامی کا نظریہ نہیں دیا، بلکہ جو انسان کی اصل حریت ہے اس کا درس قرآن دیتا ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت سے جو غلام بنانے کی عادت تھی اور طریقہ اور چلن تھا کہ مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتوں کو باندیاں لونڈیاں بنا لی جاتی تھی، قرآن کریم فرقان حمید نے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جہاں مسلمانوں کی عورتوں کو گرفتار کرنے کے بعد کفار ان کو باندیاں بناتے تھے، تو اس کے رد عمل کے لیے، مکافت العمل کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس درس کو اس وقت تک جائز رکھا کہ جب یہ صورتیں کفار کی جانب سے کی جائیں۔ لیکن یہ ایک خاص محدود شرائط کے ساتھ ہیں کہ جب جہاد شرعی ہو، لیکن قرآن مجید نے پھر اس کے بعد میں حقوق بھی ذکر فرمائے۔ یہ آیت 28 تک کا جو خلاصہ تھا کہ جو جوان مرد اگر براہ راست مہر دے کر نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر انہیں اجازت ہے کہ وہ اپنے باندیوں کے ساتھ اپنی بیویوں والا معاملہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ لونڈیاں پہلے سے کسی شخص کی ملکیت میں ہیں تو پھر ان سے نکاح کی صورت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کا آقا اور اس کا مالک اجازت دے، کیونکہ لونڈی اور باندی اور غلام کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو خریدے، کسی چیز کا مالک ہو، اس کے پاس جو چیز آئے گی وہ خود بخود اس کے مالک کی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا بذات خود کوئی اختیار نہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، لیکن یہاں پر یہ بھی ذکر ہے شرعی مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں انسان کی اصل حریت کو آزاد کرنے کے حوالے سے دیا گیا کہ اگر کوئی شخص باندی سے نکاح کر لیتا ہے، اور جس طرح کہ میں نے شرطیں پیش کی ہیں یہ اس دور میں یعنی بظاہر نظر نہیں آ رہا اس صورت کے اندر، لیکن جہاں پر جہاد شرعی ہو جہاد کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ بالکل جائز ہے، اس کی مشروعیت بالکل ہے، اس کی تنسیخ نہیں۔ جو جہاد کی معاملے کو تنسیخ اور منسوخ سمجھے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، لیکن اس کا نفاذ، اس کا ہدف، مثال کے طور پر نماز فرض ہیں لیکن ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر پڑھیں گے نا، عصر کا وقت آئے گا تو عصر پڑھیں گے، مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب پڑھیں گے، عشاء کا وقت آئے گا تو عشاء پڑھیں گے، تو جس طرح پانچ نمازوں کا اگر انکار کر دیا گیا تو وہ کفر ہے، لیکن نماز پڑھیں گے جب اس کا وقت آئے گا، جب اس کی شرائط ہوگی۔ تو جہاد فرض ہے، اس کی فرضیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا، لیکن اس میں البتہ علماء کا گویا کہ باہم اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ یہ اٹیک کی صورت میں فرض ہے یا دفاعی صورت میں فرض ہے۔ لیکن ہمارے اجلہ علماء یہ کہتے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد جب اسلام کی تمام اقدار نافذ ہو چکی تو اس وقت جہاد جو ہے شرعی وہ دفاعی طور پر فرض ہے۔ اگر مسلمان جیسے پاکستان کے اوپر اگر کوئی کافر ملک حملہ آور ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو یہاں پر صرف افواج پاکستان نہیں بلکہ ہر شہری کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، اور وہ دفاعی قوت میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر جس طرح کے ابھی معاملات چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ تو یہ دفاعی صورت کے اندر گویا کہ جہاد شریک کا فتویٰ علماء ربانیین دیتے ہیں۔ تو جو کفار کی عورتیں باندی بنا کر لائی جاتی، اسلام ان پر انتہائی شفقت کرتا ہے انسان، کیونکہ وہ اسلام تو وہ دین ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے، تو کسی ذی روح کو چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت برداشت نہیں کرتی۔ کسی انسان کے ساتھ یعنی اگر وہ مومن نہ ہو لیکن انسانیت کے شعبے میں انسانیت کے اعتبار سے اس کا احترام ہوگا، تو وہ عورتیں جو غلام بنا کر لائی گئی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے، کیونکہ اگر وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ اسلام کا معاملہ جبری نہیں ہے کہ گردن پکڑ کر کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیا جائے، اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو جناب اس کی گردن کاٹ دی جائے، یہ ساری خرافات اسلام اس سے پاک ہے، کیونکہ دین اور اسلام کا معاملہ جو ہے وہ دل سے، قلب سے، اخلاق، تعلیم، تبلیغ، پیغام، دعوت سے اس کے دل کو راضی کیا جائے گا، اور اسلام کی حقانیت جو ہے اس کے سامنے رکھی جائیں گی، کفر کی پسپائی کو اس کے سامنے واضح کیا جائے گا دلائل کے طور پر، اور اسے ترغیب دی جائے گی کہ وہ دل سے اسلام کو قبول کرے۔ تو اگر کوئی خاتون جو کفار میں سے تھی، کافرہ تھی، لیکن وہ مسلمان شخص کے پاس باندی بنا کر آ گئی، اب وہ اپنے آقا کے اخلاق سے یا مسلمانوں کے ماحول سے متاثر ہو کر اب وہ اسلام قبول کر لیتی ہے، تو اس سے پھر مسلمان شادی کر سکتا ہے، کیونکہ غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ آزاد ہو یا باندی ہو۔ اب اگر اس سے باندی سے شادی ہو گئی تو اب وہ باندی ہی کی صورت کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی اس باندی سے بچہ پیدا ہو گیا، یہ الگ بات ہے کہ آقا اپنی زبان سے، اس کا مالک اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ تو آزاد ہے، تو وہ تو آزاد ہو گئی۔ لیکن اگر وہ آزاد نہیں کرتا اور اس سے وہ نکاح کر لیتا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے باندی کے حکم ہی میں باقی رہتی ہے، اور اس سے جب اس کی کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد اس شخص کی حقیقی اولاد کہلاتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کی تعلیمات سے پتا چلتا ہے کہ اس عورت کو ام الولد کہتے ہیں۔ جیسے ہی شخص کا انتقال ہو جائے گا تو اس نے بھلے اپنی زندگی کے اندر اس عورت کو آزاد نہیں کیا، لیکن وہ عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ تو شریعت مطہرہ نے ایسے ہیلے، ایسے ضابطے، ایسے قانون اور ایسے گویا کہ زاویے بنا رکھے ہیں کہ جس سے انسان کو آزادی کا رخ ملے۔ فلاں کفارہ ہے تو غلام آزاد کر دو، فلاں معاملہ ہے تو غلام آزاد کر دو۔ تو یہ آزادی سکہ جو طریقہ اور سلیقہ، جذبہ نیکی کا جو اجر کا دیا ہے، وہ اسلام نے دیا۔ تو اسلام نے پابند نہیں کیا، پابند تو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر کے موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے اب تک آپ نے آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک تسلسل کے ساتھ اس درس کو ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہاں پر کیونکہ انسان کا ایک بہت بڑا گہرا تعلق، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، شادی بیاہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ضروریت ہے، یہ اس کی زندگی، اس کے خاندانی نظام، اس کے باطنی معاملات کی تکمیل کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس سے اگر ہٹا دیا جائے تو انسان گویا کہ پھر اس کی انسانیت کا، اس کی شرافت کا کوئی تشخص نہیں رہتا۔ لیکن شادی کے تقاضوں کو جہاں قرآن نے بڑی حرمت کے ساتھ، بڑی سلیقے کے ساتھ، بڑے آداب کے ساتھ اور ہر رشتے کی قدر اور تعظیم کے ساتھ ذکر کیا، پہلے ان عورتوں کا ذکر کر دیا کہ جو ماں کے درجے میں آتی ہیں، یعنی جو نسبی ماں ہے، جو رضائی ماں ہے، جو مسحرتی ماں ہے، اس کا ذکر پہلے، چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پر ذکر کر دیا۔ پھر بتایا کہ اور کون سی عورتیں جن سے تمہارا نکاح حرام ہے، تو کہا ماں سے حرام ہے، جس سے تم پیدا ہوئے، جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، جو نسبی ماں ہے، جس نے تمہیں دودھ پلایا خاص عمر کے اندر، وہ تمہاری رضائی ماں ہے۔ جس خاندان میں تمہاری شادی ہو گئی، تم اگر داماد بن گئے، تو وہ خاتون جو تمہاری بیوی کی ماں ہے، وہ تمہاری حقیقی ماں کے زمرے میں آ جاتی ہے، وہ حرمت مسارت کا درجہ رکھتی۔ تو یہ تین جو ہے، یہ خاص ماؤں کا درجہ ہے جن سے حرمت دائمہ ہو جاتی۔ اب اس سے کسی صورت کے اندر نکاح جائز نہیں ہوتا، چاہے وہ شخص خدا نہ کرے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے، تب بھی اس کی ساس کے ساتھ اس کا نکاح، جو وہ بن چکی ہے ایک دفعہ ساس، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے پانچواں پارہ جب شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا اس کو واضح طور پر، اور فرما دیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جو ماؤں کے علاوہ تم پر حرام ہے۔ فرمایا والمحصنات من النساء، پھر وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح کے اندر موجود ہوں، ان کو تم دعوت نکاح نہیں دے سکتے اور نہ تم ان سے نکاح دیکھ کر سکتے ہو، الا ما ملکت ایمانکم، مگر ہاں باندیا تمہارے لیے حلال ہے۔ اور فرمایا کہ وہ احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ وہ عورتیں کہ جو ان ماؤں کے علاوہ ہیں، ان بیٹیوں کے علاوہ ہیں، ان بھانجیوں کے علاوہ، ان بھتیجیوں کے علاوہ ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تم گویا کہ نکاح کر سکتے ہو اور ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر دو چیزیں خاص طور پر ہیں، اللہ رب العالمین نے جن عورتوں سے نکاح کا حکم دیا اور جس کو نکاح قرار دیا، ایک تو وہ عورتیں ہیں جو محرمات میں سے نہیں، ایک، اور دوسری باندی، اس کے علاوہ نکاح کی تیسری کوئی صورت نہیں۔ لہذا متاع کو نکاح کہنا اس آیت سے بھی منع ہے، اگر متاع نکاح کی صورت میں آتا تو اللہ رب العالمین تیسری کنڈیشن کو ذکر کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے متاع کو نکاح میں ذکر نہیں کیا۔ نکاح میں جن عورتوں کو ذکر کیا گیا وہ عورتیں ہیں جو محرمات سے الگ تھیں اور باندیاں تھیں۔ تو لہذا بندہ دو عورتوں سے استفادہ کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، رتبجو کے ساتھ سن لیجئے، وہ کون؟ ایک تو وہ عورتیں جو محرمات تھیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ان سے آزاد عورتیں ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ نکاح کی خاص تعریف ہے، اور مہر کے ساتھ۔
مر جائیں تو وراثت تقسیم ہوگی، اس کا نان و نفقہ سکنا تمام ہوگا، عدت اس کے اوپر ہوگی، یہ ساری وضاحتیں اس میں آ رہی ہیں. اس کے بعد یا تو پھر باندیاں ہیں، اگر متاع کا حکم شریعت مطہرہ میں کہیں پر ہوتا تو سورۃ النساء اس کو کہیں پر ذکر کرتا، لیکن ایک بہت لطیف اور باریک اشارہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ متاع زنا خالص ہے، اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح جن سے ہوگا وہ ان عورتوں کے علاوہ ہوگا اور باندیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. یعنی دو، یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کہ دو طبقے عورتوں کے ایسے ہیں جن سے بندہ اپنی جنسی تلذذ کو شریعت اعتبار سے پورا کر سکتا ہے، ایک وہ عورتیں جو ان محرمات میں نہیں آتی اور ایک وہ عورتیں جو باندیوں کے حکم میں آتی ہیں. اگر متا کی کوئی کنڈیشن شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہوتی ہے، ہوتی، جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ متا شرن حلال ہے، تو وہ شریعت مطہرہ اس کو ذکر کرتا. انشاءاللہ آگے آیت آئے گی تو ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو یہاں سے متا کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور نکاح کا صحیح تصور واضح ہو جاتا ہے. اب اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ہمارے ظاہری معاملات تھے خواتین کے ساتھ، ان کو ذکر کرنے کے بعد اب مردوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے باہم معاملات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر کیا. اب ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ ایمان والو اب تم نے خاص طور پر اس بات پر غور کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو تم نے باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، کیونکہ سماجی اور اخلاقی اور معاشرتی ضابطہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس بات کو ذکر کرتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ناحق طریقے سے مراد رشوت دینا یا امانت کے اندر گویا کہ خیانت کرنا. اسی طرح وہ تمام چیزیں جو حرام کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور وہ تمام امور اور معاملات جس کو شریعت مطہرہ نے باہم، خیانت کرنا، چوری کرنا، رشوت دے کر کام معاملہ چلانا، تو یہ تمام چیزیں جو باہم رابطہ ہیں یہ ناحق ہے. اور اس آیت کریمہ سے جو آیت نمبر 29 ہے سورۃ النساء کی، اس سے ان تمام معاملات کو جو باطل طریقے سے ایک دوسرے کو نفع پہنچایا جائے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کو نفع پہنچایا جائے، کسی کے حق کی سلبی کر کے اس سے نفع حاصل کیا جائے، شریعت مطہرہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں اس کو حرام قرار دیا، چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ غصب کے ذریعے ہو، چاہے وہ جوئے کے ذریعے ہو، چاہے وہ سود کے ذریعے ہو، تمام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باہم تم آپس میں دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں اگر تم نفع اٹھانا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، مال کو ترقی کرنا چاہتے ہو، تو فرما الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں وہ چیزیں جو باہم رضامندی سے تجارت کی صورت میں حاصل کی جائے، تو تجارت کی وہ صورت کی اجازت تمہیں ہے، لیکن ناحق طریقے سے تمہیں گویا کہ ایک دوسرے کا مال کھانا اس کی اجازت نہیں دی گئی. تجارت کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اور فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. مفسرین نے اس کا معنی یہ ذکر کیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے مراد یہ کہ جس مسلمان بھائی کو تم دھوکہ دے رہے ہو، تو مومن تو وہ ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی اس کا، مسلمان شخص جو ہے اس کا بھائی ہے، تو تم نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ خود کو نقصان پہنچایا. تو اس کو اس استعارے کے طور پر بھی ذکر کیا گیا، اور یہاں پر قصاص کے طور پر بھی ذکر کیا گیا کہ تم کسی مسلمان کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا شریع تقاضے کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ پھر تم کسی کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا انفسکم، دراصل تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی نفس کو قتل نہ کرو. اگر تم معاشرے میں کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، وہ نقصان تم تک کسی طریقے سے بھی گھوم کر پہنچے گا. کسی کو تم دھوکہ دو گے تو یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ آج تم نے کسی کو رات کے اندھیرے میں دھوکہ دیا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ دھوکہ کہیں سے گھوم کر دوبارہ پھر تمہارے پاس آئے گا، اور تم بھی کہیں پر ٹھگے جاؤ گے، اور تمہیں بھی کہیں پر دھوکہ ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان اگر انسان کے حقوق کی گویا کہ ناحق طریقے سے کھاتا ہے تو وہ خود محفوظ نہیں رہتا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سسٹم خود اپنی ذات میں، یہ نہیں تو کسی اور حوالے سے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کی بڑی سخت سزا اس کو وہاں پر ملتی ہے. فرما ان اللہ کان بکم رحیما، اور یہ ساری باتیں اللہ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ تو رب العالمین تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، کہ بے شک اللہ رب العالمین تم پر مہربان ہے. اور آگے فرمائے ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا، لیکن جو اس بات کو نہیں سمجھتا اور ظلم کی ذاتی کرتا ہے، رشوت ہے، سود ہے، چوری ہے، اور ناحق طریقے سے کسی کی امانت کو کھا جانا ہے، اس کی طرف وہ اپنے آپ کو جاری رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا فصوف نسلی ہی،
فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور اس کی سزا ہم اسے دیں گے، اور جس سے جس کو اس نے ناحق تنگ کیا اس کو بدلہ بھی ہم دلائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تمام کام اللہ کے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 31 میں اس بات کو ذکر کیا جو بہت اہم موضوع ہے، فرما ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، فرما اگر تم ان گناہوں سے بچے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے، وہ بڑے گناہ جس سے تمہیں اللہ رب العالمین نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے اگر تم نے اپنے آپ کو باز رکھا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نکفر انکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور بہت عزت والے ٹھکانے میں تمہیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ خود ایک بہت بڑا اصول ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا تو گناہ صغیرہ جو ہے وہ خود بخود ہم تمہارے معاف کریں گے۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، اس پر، لیکن اس پر علماء نے یہ بھی ذکر کیا کیونکہ ایسا ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسی یعنی باقاعدہ طور پر قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اتنی تعداد جو ہے وہ کبیرہ کی ہے اور اتنی تعداد جو ہے وہ صغیرہ کی ہے، اس بات کو نہیں ذکر کیا گیا، لیکن علماء کرام نے احادیث سے اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر اس بات کو ذکر کیا کہ ہاں کبیرہ ان چیزوں کو ضرور کہا جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں کہ بغیر توبہ کے اس کی گویا کہ باس اللہ رب العالمین چاہے تو بغیر توبہ کے اس کی مغفرت کر سکتا ہے، یہ اہل سنت کا مزاج ہے، کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں بغیر توبہ کے مغفرت نہیں ہو سکتی، ہم نے کہا جی اللہ رب العالمین پر کوئی جبر نہیں ہے، اللہ چاہے تو بغیر شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہاں شرک کو اس لیے نہیں معاف فرماتا کہ اس نے جناب جو ہے کہ اس اصول کو بنا دیا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے اصول کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن کبیرہ کی کبیرہ کن کو کہتے ہیں، صغیرہ کن کو کہتے ہیں، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کبیرہ کی کوئی یعنی تعداد کہ یہ 700 ہے 800 ہے 900 ہے یا 1000 ہے، قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں آیا، احادیث میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن علماء کاملین نے اس کو مرتب کیا اور اس کے احوال کو دیکھا تو ایک بات یہ ذکر کی کہ وہ گناہ جس پر جہنم میں ڈالنے کی وعید ہے، الیعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، جس پر جہنم کے عذاب کی وعید ہے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، اور جس پر جہنم کے عذاب کی وعید نہیں محض اس کو ناپسند کیا گیا ہے تو اس کو صغیرہ گویا کہ شمار کیا گیا۔ ایک تو بات یہ ہے جس طرح کی شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جان بوجھ کر نماز کو گویا کہ چھوڑنا ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، غصب ہے، رشوت ہے، اور کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کا مال غصب کر دینا ہے، سود ہے، یہ تمام حرام، یہ تمام جو گناہ ہے اس کے اوپر وعیدیں موجود ہیں، اس پر سزا کی پنشمنٹ کی باتیں موجود ہیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر، تو یہ سارے گناہ جو ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، الیعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے اجتناب کرو اور اپنے آپ کو روکو تو صبح شام تم سے وہ گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں تو ہم اس کو اس کے ذمن میں خود معاف کر دیں گے۔ ایک تو یہ، پھر اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ جناب ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ہم بے حیائی کے کام نہیں کر رہے، ہم ماں باپ کے حقوق کی تلافی نہیں کر رہے، ہم رشوت نہیں لے رہے، ہم سود نہیں کھا رہے، بڑے بڑے گناہ تو آپ نے بتا دیے ہم تو یہ نہیں کر رہے، لیکن کوئی بھی ایسا کام جو شریعت مطہرہ کے مزاج کے خلاف ہو اور وہ صغیرہ کے زمرے میں آتا ہو اور بندہ ہنس کر یہ کہے چلو کبیرہ سے تو میں بچ گیا نا جناب، یہ تو صغیرہ تھے، تو یہ صغیرہ خود بخود کبیرہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھنا خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، الاعیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی اور اس کے ناپسندیدہ کام چاہے وہ کس سطح سے ہو، چاہے نچلی سطح پر ہو یا اوپری سطح پر ہو، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کو غیر ضروری سمجھنا، یہ سمجھنا کہ چلو توبہ بعد میں کر لوں گا، یہ تو صغیرہ ہے، یہ تو صغیرہ ہے جناب، اس کے لیے تو توبہ بعد میں ہو جائے گی، کبیرہ ہوتا تو میں فوراً کرتا، کیونکہ شیطان ہمارے اندر یہ عادت پیدا کرتا ہے کہ جناب یہ تو بڑے گناہ ہے، اس پر تو جہنم کی وعید ہے، اس پر تو ہم نے توبہ کر لی ہے، لیکن یہ تو صغیرہ گناہ ہے، اس تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو کبیرہ کے کبیرہ کو نہ کرنے کی وجہ سے یہ تو ضمناً خود بخود معاف ہو جائیں گے، تو لہذا اس کے لیے توبہ بعد میں کریں گے۔ تو توبہ کو مؤخر کرنا اور دل یہ بنانا کہ اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں بعد میں کر لیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے اصرار، اور یہ جذبہ، یہ ناپاک جذبہ اس گناہ کو جو ہے تو گناہ صغیرہ، لیکن یہ کہنا کہ جس پہ توبہ کی کیا ضرورت ہے بعد میں کر لیں گے ابھی نہیں کرتے، تو یہ ڈھٹائی، یہ لاپرواہی اور اللہ کی نافرمانی کو کسی سطح کے اوپر جائز سمجھنا خود بخود اسے وعید جہنم کا باعث بناتا ہے. تو لہذا یہ آیت کریمہ نے ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دی. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اگر تم کبیرہ کے ساتھ اجتناب کرو اور اس سے بچو تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے ذمن میں صغیرہ گناہوں کو تم پر معاف فرما دے گا. اب اگر ایک آیت کریمہ مزید ہے اس کا ترجمہ کر کے اور اس سے متعلق ایک دو بات عرض کر کے گفتگو ختم کر دی جاتی ہے. آیت نمبر 32 شروع ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. فرمائے یہ دیکھو ہم نے تمہارے درمیان فضیلتوں کو تقسیم کیا ہے, ہم نے تمہارے درمیان احترام اور مقام کو تقسیم کیا, ہم نے تمہارے درمیان نعمتوں کو تقسیم کیا ہے, لہذا کسی کی نعمت کو دیکھ کر تم نے آرزو نہیں کرنی, اس کے ساتھ حسد نہیں کرنا. تو یہاں پر یہ حسد سے متعلق آیت آ گئی. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض. ہم نے جو تمہارے اندر فضل کو, انعام کو, نعمت کو, درجے کو تقسیم کیا ہے تو للچائی بھی نظر سے اس کی طرف دیکھنا اور یہ حوث کرنا کہ بس یہ تو مستحق ہی نہیں تھا, اس کو یہ چیز کیوں مل گئی, یہ مال کیوں مل گیا, یہ علم کیوں مل گیا, یہ پیسہ کیوں مل گیا, یہ منصب کیوں مل گیا, یہ تو بالکل بے ڈھنگا بیکار سا آدمی تھا, اس کو نہ ملتا, یہ مجھے مل جاتا, اس سے چھین جائے. تو شریعت مطہرہ نے اس کو حسد قرار دیا ہے اور اس کو حرام بنایا ہے. فرمایا کہ اس جس رب نے اس کو دیا ہے تو اس بندے کے پیچھے تمہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, جو رب نے اس کو دیا اس رب کی طرف تم چلو نا اور اس سے کہو کہ تم مجھے بھی عطا فرما دے. اس بندے کا وہ ذاتی عمل تو نہیں ہے, وہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی تقسیم ہے. جتنا زور تو اس بندے کی مذمت میں لگا رہا ہے, اس کے حسد میں لگا رہا ہے, اس کی آنکھوں کی نقل کر رہا ہے, اس کی ٹانگوں کی نقل کر رہا ہے, اس کے بدن کی نقل کر رہا ہے, اس کی بولی کی نقل کر رہا ہے, اس کا مذاق اڑا رہا ہے, کہ اس کو کیا آتا ہے, کیا آتا ہے, دیکھو اس کو اتنی بڑی چیز مل گئی ہے. تو اس کے پیچھے مذمت کر کے اپنی قبر کو کالا کرنا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا, یہ اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ تقاضا دینیہ تو یہ ہے کہ جس رب نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس رب سے اپنے رشتے کو بحال کر اور رابطے کو بحال کر کے کہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے. تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بیان فرما دیا اور فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا. عورتوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا حق آدا ہے اور ہمیں جواب میں بھی نہیں بھیجا جاتا, وراثت کے اندر ہمارا حق آدا ہے تو یہ کیوں ہے, یا پھر ایسا ہو جائے اگر مرد کو پورا ملتا ہے تو پھر ہمارے آدھے گناہ مرد کے اوپر ڈال دیے جائیں, اگر ہمارا حصہ آدھا ہے تو ہمارے آدھے گناہ ہمارے شوہروں پر ڈال دیے جائیں. گناہ ہمیں پورا مل رہا ہے لیکن حصہ مال کا آدھا مل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس حکمت بالغہ کو اس ایک آیت کے اندر ہزاروں صفوں کی بحث جمع ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے وہی ہے جو ان کا منصب تھا اور جو ان کی خدمت تھی اس کا حصہ ہے. اور فرمایا وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو ان کا حصہ تھا, جو ان کی قدر تھی, جو ان کی طاقت تھی, اس اعتبار سے جو انہوں نے کیا یہ ان کا حصہ ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ باتیں نہ کرو کہ اس ہم کو کم ملا اس کو زیادہ ملا. فرما دینے والے ہم ہیں, اس میں حکمت موجود ہے. اس تقاضے کو ہٹا دیں گے تو خود تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. فرما وسأل اللہ من فضلہ, یہاں پر دعا کا طریقہ بتا دیا. فرما اللہ سے جب دعا کرو تو فضل سے دعا کرو, یہ نہیں کہ یہ اللہ یہ دے دے تجھے یہ دینا ضروری ہے, یہ نہیں, اس قسم کی دعا نہیں کی جائے گی. تو فرمایا جب بھی اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کی جائے تو آداب دعا یہاں پر فرمائے گئے کہ وسأل اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اس کا فضل بناؤ, مانگو. اس لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو یا اللہ میں نے نماز پڑھی مجھے اجر دے, تو اعمال پر اجر کا تقاضا کرنا یہ مومن کا تقاضا نہیں. ابھی غلاموں کے احکام آپ سن رہے تھے کہ غلام کی جتنی بھی دولت ہوگی مالک کی ہوگی. کسی شخص نے اپنا غلام بیچا کسی کو, دوسرے بندے نے اس غلام کو خرید لیا, تو غلام سے اس کے آقا نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا نام تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ہماری تو خود کوئی حیثیت نہیں, ہمارا کیا نام, ہمارے آقا کو جو ہمارا نام اچھا لگتا ہے اس نام سے پکارتا ہے, پہلے میں اس کے ہاتھ پر بکا تھا, وہ ہمیں اس نام سے پکارتے تھے, اب آپ کی مرضی ہے آپ پکاریں. تو جس طرح ایک غلام زر خرید اپنے آقا کے سامنے نہ اس کو کوئی نام ہوتا ہے, نہ اس کی محنت کا کوئی مہنتانہ ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی اجر ہوتا ہے, اس کی رضا یہ ہوتی ہے کہ بس میں کام کرتا رہوں, اپنے مالک کو میں راضی کرتا ہوں. یہی تقاضا خدا اور بندے کا ہے کہ بندہ جو ہے کہ کسی اجر کا تقاضا نہیں کر سکتا. ہاں اگر اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو رب کا دینا کوئی ضروری نہیں تھا, یہ اس کا فضل ہے جو اپنے بندے کو عطا فرمائے. تو لہذا اللہ رب العالمین سے اپنی محنت کا تقاضا نہ کیا جائے, اس کے فضل کا سوال کیا جائے کہ یا اللہ میں نے جو کام کیا یہ کام ایسا ہے ہی نہیں کہ تیری بارگاہ میں نظر کر سکوں, یہ جو کیا بھی وہ تیری توفیق سے کیا, تیری مرضی سے کیا, تیری عطا سے کیا. لیکن مولا کریم اللہ رب العالمین جل وعلا پر کسی کو نعمت دینا کسی کو جنت دینا، کسی کو اجر دینا، یہ رب پر واجب نہیں ہے. ہاں اگر وہ نعمت عطا فرما دے تو یہ محض اس کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رب کو اس کے فضل کا واسطہ دیتے ہو تو رب راضی ہوتا ہے اور تمہاری منہ مانگی مرادیں تمہیں دی جاتی ہیں. کچھ وہ ہیں جس کو دنیا میں تم ظاہر دیکھ لیتے ہو، کچھ وہ ہے جو تمہارے لیے قبر و حشر کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے. فرمایا واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے دعا کرو اس کے فضل کا، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اس لیے کہ اللہ تمہارے دل کی ہر باتوں کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تمہارے معاملات کا اچھی طرح سے علم رکھتا ہے. آیت نمبر 32 کا خاتمہ یہاں پر ہوتا ہے اور اس کا خلاصہ یعنی آیت نمبر 28 سے لے کر 32 تک کا ہم نے کچھ خلاصہ یہاں پر ذکر کیا سورۃ النساء کا. اللہ رب العالمین جل وعلا اس ترتیب آیات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جو احکام معاشرت اور اخلاق کے قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیے ہیں، ہمیں اس کا نفاذ اپنے اوپر، اپنے گھروں کے اندر اور اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچانے کی اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرمائے. گناہ کبیرہ سے بھی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں سے اس کی رحمت درگزر فرمائے، اور ہر گناہ سے ہمیں نفرت عطا فرمائے، اور ہر اس کے پسندیدہ کاموں سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جب وہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اس نیکی کے کام کا کامل شوق اور اس سے محبت بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. گناہوں سے نفرت اور نیکی کے کاموں سے محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے. قرآن کی آیات کا مطالعہ اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.